میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حفاظت دے نظر۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر سے تیرا دل کا لگانا، بیکار ہے پھر سے تیرا دل کا لگانا۔ ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر سے تیرا دل کا لگانا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے، لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے، ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا، ممکن نہیں پھر دل کا تیرے سے بچانا۔ آنکھوں کی حفاظت میں اس دل کا سکون بھی، آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ۔ آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ، گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ۔ دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا۔ دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا، ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا۔ پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ۔ پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا۔ رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا. رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. آخری شعر ہے, اختر کی یہ ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا. آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ, گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ. اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا.
مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ بدنظری کرنے میں, حسینوں کو دیکھنے میں ہمیں تو مزہ آتا ہے, یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے. اس کے نفس دشمن کو مزہ آتا ہے, روح کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے. نفس کو مزہ آتا ہے, روح معذب ہوتی ہے, دل تڑپتا ہے. جس وقت وہ بدنظری کر رہا ہے, اگر اس کی نبض کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ اور نبض کی رفتار معمول کی رفتار سے تیز نہ ہو جائے تو کہنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے, کشمکش اور پریشانی بڑھ جاتی ہے, بعضوں کا ہارٹ فیل بھی ہو گیا. دل کے امراض بڑھنے کی ایک وجہ اس زمانے میں عریانی اور بے پردگی بھی ہے. بتائیے کسی مکان میں ہلکا سا زلزلہ آئے تو اس مکان کی دیواریں کمزور ہو جائیں گی یا نہیں, بنیاد ہل جائے گی یا نہیں. کثرت عریانی اور بے پردگی میں نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دل پر ایک ہلکا سا زلزلہ آتا ہے, جس کی وجہ سے دل کے تار تار ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جس سے دل کو نقصان پہنچتا ہے. اور اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو, لیکن یہ اچانک نظر جو معاف ہے, اس سے بھی دل کو جو جھٹکا لگے گا اور جو نقصان پہنچے گا, اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حلاوت ایمانی کے سرکاری میٹیریل سے اس کی تعمیر کریں گے. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حسینوں سے نظر بچانے سے غم تو ہوتا ہے، لیکن وہ غم نامعلوم غم ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تو اس کو معلوم ہی نہیں کہ حسن کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، ناک کیسی تھی، نوک پلک کیسے تھے۔ تو نہ دیکھنے سے ایک ہلکی سی حسرت آئے گی، اور وہ حسرت حسن نامعلوم ہوگی، جو بہت معمولی سا غم ہوگا، اور اگر نظر ڈال دی تو غم حسن معلوم ہوگا، کہ اس حسرت حسن نامعلوم سے اشد ہوگا، زیادہ ہوگا۔ حسرت حسن نامعلوم ہلکا غم ہے، کیونکہ جب دیکھا ہی نہیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کیسی شکل تھی۔ یہ معمولی سا غم تھوڑی دیر میں زائل ہو جائے گا، اور اگر دیکھ لیا تو علم ہو گیا کہ یہ تو بہت حسین ہے، لہذا دیکھنے سے جو غم ہوگا وہ غم حسن معلوم ہوگا، جو حسرت حسن نامعلوم سے زیادہ قوی، زیادہ مضطر کرنے والا اور زیادہ بے چین کرنے والا ہوگا، جس سے دل مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لہذا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے کہ غض بصر یعنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے حسرت حسن نامعلوم دیا اور شدت غم حسن معلوم سے بچا لیا، ہلکا سا غم دیا اور بڑے غم سے بچا لیا۔ یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک مچھر آپ کو کاٹنے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے حسین سانپ کاٹنے آ رہا ہے، تو کس کا کاٹنا آپ پسند کریں گے؟ ظاہر ہے کہ مچھر کا۔ لہذا حسینوں کو دیکھنا یہ سانپ سے ڈسوانا ہے، اور نظر بچانے کی حسرت یہ مچھر کا کاٹنا ہے۔ اس کے علاوہ حسینوں سے نظر بچانے کی حسرت حسن نامعلوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، قلب کو حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے پیار کی لذت غیر محدود کا ادراک ہوتا ہے، اور حسینوں کو دیکھنے کے غم حسن معلوم پر اللہ کی لعنت برستی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دونوں غموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کا عالم الگ الگ ہے، ایک عالم رحمت میں ہے، ایک عالم لعنت میں ہے، گویا ایک جنت میں ہے، ایک دوزخ میں ہے۔ یعنی جو دیکھ لیتا ہے اس پر جو نہیں دیکھتا اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جو دیکھ لیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو نہیں دیکھ رہا وہ جنتی ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ اس کی دوزخ ہے، اس کے عالم دوزخ میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس، خصوصاً اپنے شیخ کے پاس بیٹھے رہو، اس کے پاس رہ پڑھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہی برادر کشتی اے بابا نشی، اے بھائیوں کسی اللہ والے کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کی کشتی میں آپ کو چلنا نہیں پڑے گا، کشتی چل رہی ہے، آپ کا راستہ بغیر چلے طے ہو جائے گا، بغیر چلے آپ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جو سالک اپنے شیخ سے چپکے رہتے ہیں گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں اسباب گناہ نہیں، اس لیے شیخ کی صحبت میں آسانی سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ولایت موقوف ہے گناہ نہ کرنے پر، اور شیخ کی صحبت میں گناہوں سے حفاظت رہتی ہے، لہذا آدمی جلد اللہ والا ہو جاتا ہے، اور شیخ کی مجلس میں مزہ بھی اتنا آتا ہے، اللہ کا قرب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنا آسان ہی نہیں، لذیذ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نیم کا پودا ابھی چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے پتے میں نیم کی کڑواہٹ ہوگی۔ املی کا پودا ابھی چھوٹا سا ہے، درخت نہیں بنا، لیکن اس کا پتا توڑ کر چکھیے تو املی کا کچھ ذائقہ اس میں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا آغاز اپنے مستقبل کا غماز ہوتا ہے، چونکہ عشق مجازی کا انجام پیشاب پاخانہ کے گندے مقامات ہیں، اس کی ابتدا بد نظری ہے، لہذا ابتداء نظر ہی سے قلب میں غلاظت اور گندگی لگ جاتی ہے، کیونکہ مجاز کا ابتدائیہ اس کے انتہائیہ کا اثر رکھتا ہے، لہذا اس کی ابتدا ہی میں قلب میں غلاظت اور گندگی، اضطراب اور بے چینی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا۔ عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا۔ اس کے برعکس 20 سال پہلے کی تلاوت کا نور، ذکر اللہ کا نور آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ نام لیتے ہی دل میں جو سکون، جو نور، جو اطمینان پیدا ہوا، وہ روح میں ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رات میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون عطا فرمایا کہ نفس کو حلال نعمتوں میں اور نام مولا کی لذت غیر محدود میں اتنا مشغول رکھو کہ لیلا کی لذت محدود کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہو۔ جب نفس مولا کی لذت غیر محدود پا جائے گا تو لیلا کی لذت محدود جب نفس مولا کی لذت غیر محدود پا جائے گا تو لیلا کی لذت محدود اس کی نگاہوں میں خود ہی بے قدر اور ہیچ ہو جائے گی۔ یعنی کثرت ذکر اللہ۔ اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو ذکر کی ناغا کر رہے ہیں، ذکر سے غفلت کر رہے ہیں، ان کو گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دل گندا غلیظ ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے دل میں، لیکن ان کو اس اندھیرے اور غلاظت سے گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی، عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ذکر کریں گے تو اس کے انوارات پیدا ہونے سے پھر اندھیرے کا ادراک پیدا ہوگا۔ اس لیے ذکر کا ناغا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے، ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے۔ رات ایک صاحب جن کا تعلق اب حضرت والا سے ہو گیا، وہ اپنے ساتھ اپنے سابقہ پیر کو لائے، جو راہ سنت سے دور یعنی جعلی پیر ہیں۔ ان کے سامنے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ ولایت تابع نبوت ہے، تابع سنت ہے، لہذا جس کو دیکھو کہ نبی کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے، اگر ہوا میں بھی اڑ رہا ہے تو ولی نہیں، شیطان ہے۔ شریعت اور سنت ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، طریقت رنگ و روغن اور ڈسٹمپر ہے۔ شریعت سونا ہے، طریقت سہاگا ہے، لہذا جب ڈھانچہ اور عمارت ہی نہیں تو فٹنگ، فنیشنگ اور رنگ و روغن کس پر لگاؤ گے؟ سونا ہی نہیں تو سہاگا کس کام کا؟ لہذا شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں، شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ جو کہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ شیطان، ملحد اور زندیق ہے۔ اعمال شریعت کو محبت کے ساتھ ادا کرنا، اسی کا نام طریقت اور اسی کا نام تصوف ہے۔ لیکن عشق کو بھی دائرہ سنت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ جو عشق دائرہ سنت کا پابند ہے مقبول ہے، اور جو دائرہ سنت سے خارج ہو گیا وہ عشق بھی مردود ہے، چاہے لاکھ مخلص ہو۔ مثلا ایک شخص کمرہ بند کر کے مخلوق سے چپ کر نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز عصر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، یہ مخلص تو ہے مگر مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا اخلاص دائرہ سنت سے خارج ہو گیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل پڑھنے کو منع فرمایا ہے، لہذا اس کا اخلاص اور عشق مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ معلوم ہوا کہ دائرہ سنت میں رہنا اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداءہا ودواءہا فاخرجه منها سالما الى دار السلام رواه البیہقی فی شعب الایمان. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا, زہد کے معنی ہیں دنیا سے بے رغبتی, یعنی ہاتھ میں دنیا رکھنا منع نہیں ہے, جیب میں رکھنا منع نہیں ہے, لیکن دل میں رکھنا یعنی اندھادھند مال و دولت کمانے کے چکر میں پڑ جانا اور دین کھو دینا, یہ زہد نہیں, یہ زہد کے خلاف ہے. زہد یہ ہے کہ چاہے مال ہو لیکن دل میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت پیدا کی اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو گویا کیا, اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو دکھلایا, اور نکالا اس کو حق تعالیٰ نے دنیا اور آفات سے سالم دار السلام کی طرف. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ اور بزرگان دین نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ زہد اللہ تعالیٰ کے راستے کا پہلا قدم ہے. جس بندے کو حق تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل کو دنیا سے اچاٹ یعنی بے رغبت کر دیتے ہیں. اگر دنیا کی بے ثباتی اور فنائیت اور بے وفائی سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح بادشاہوں کو بھی چند گز کفن میں لپیٹ کر قبر میں کس بے کسی کی حالت میں لٹا دیتے ہیں تو دل دنیا سے کبھی نہ لگے, اور اللہ ایسے بندے کو اس بے رغبتی کی بدولت دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تکرار شروع کی جا رہی ہے دوبارہ یہ کتاب, اس میں عرض مؤلف جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں, تو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں شروع سے. محمد اختر عف اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے کہ شریعت و طریقت تصوف و سلوک کی اساس اتباع سنت ہے. شریعت و طریقت تصوف و سلوک کی اساس یعنی بنیاد اتباع سنت ہے. منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو, اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا, یحببکم اللہ, میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے, اور اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے, کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے. اسی لیے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یعنی منزل مراد پہ پہنچنا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل حل ہو جائیں. میرے اشعار ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. کر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالیٰ نے احقر سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے. بعض احباب نے کہا کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا, اور ماریشس کے سفر کے دوران احقر نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ وہ شعر یہ ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور اس بارے میں ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے، ایک صالحہ عورت کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر، آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، ایک دوست نے کہا کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے، وہ حدیث شریف یہ ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آیت شریفہ یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیش نظر رسالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا، جو الحمدللہ تعالی خانقاہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں فارسی، انگریزی، بنگلہ، برمی، گجراتی، پشتو، سندھی وغیرہ شامل ہیں، اور عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ رسالے میں ہر سنت پر صحاح ستہ اور کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے، لیکن بعض احباب علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے مع باب اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث و فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اور احقر کے علم میں نہیں ہے کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہو۔ حوالہ جات کی تخریج و تحقیق میں جامع اشرف المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سلمہ نے بڑی خدمت انجام دی ہے، لہذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو احقر کے لیے اور ان کے لیے اور جملہ معاونین کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، العارض محمد اختر عفی اللہ تعالی عنہ، 19 جمادی الاخری 1428 ہجری مطابق 5 جولائی 2007 بروز جمعرات۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے شرف و نزاہت نسب میں پہلی روایت مشکات میں ترمذی سے بروایت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، اللہ تعالی نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا، یعنی انسان بنایا، پھر انسان میں 2 فرقے پیدا کیے، عرب اور عجم، مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا، یعنی قریش میں، پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا، یعنی بنی ہاشم میں، بس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.